أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين ناظرين السلام علیکم. سب سے پہلے آپ تمام ناظرین کو قرآن مطرت اکیڈمی کی جانب سے پیش کیا جانے والا پروگرام آسان راستہ میں خوش آمدید کہتے ہیں. اس پروگرام کا طریقہ کار آپ کے اذان عالیہ میں موجود ہوگا کہ آپ ہمارے موبائل نمبر پر ہم سے سوال پوچھتے ہیں, اور آج ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو اپنا موبائل نمبر بتا دیتے ہیں تاکہ آپ ہم سے سوال پوچھ سکیں. ہمارا موبائل نمبر ہے 03213808565, اور دوسرا موبائل نمبر ہے 03341919131. اس کے ساتھ ہمارا ای میل ایڈریس ہے info@qutrat.org. آج ہم اپنے ناظرین کو یہ تذکر بھی دینا چاہتے ہیں کہ یہ ہماری خوش نصیبی ہے اور آپ کا اور کیبل چینل والوں کا تعاون حاصل ہونے کی وجہ سے یہ پروگرام بڑے شوق سے دیکھا جا رہا ہے. ہمارے کچھ ناظرین اپنے سوالات ہمارے موبائل نمبر پر کرتے ہیں اور ہم ان کا جواب بھی اپنے پروگرام میں دے دیتے ہیں, مگر سوال کرنے والے کا سوال کبھی کبھار پی ٹی سی ایل فون سے ہوتا ہے, لہذا انہیں پتہ نہیں چلتا کہ ان کا سوال کون سے پروگرام میں شامل کیا گیا ہے. اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا سوال کون سے پروگرام میں شامل کیا گیا ہے تو آپ ہمیں اپنے موبائل سے ہمارے موبائل پر سوال بھیجیں تاکہ آپ کو ایس ایم ایس کے ذریعے اطلاع دی جائے کہ آپ کا سوال فلاں پروگرام میں مثلاً 20ویں یا 21ویں پروگرام میں شامل ہوگا. اس طرح آپ کو اپنے سوال کا انتظار ہر پروگرام میں نہیں کرنا پڑے گا. ویسے تو ہماری خواہش ہے کہ آپ ہمارا ہر پروگرام دیکھیں, مگر آپ کو کم از کم یہ اطلاع ہو جائے گی کہ آپ کا سوال مثلاً اس پروگرام میں نہیں بلکہ آنے والا پروگرام میں شامل ہے. اس تذکر کے ساتھ ناظرین ہم سوالات کی طرف چلتے ہیں. اس سے پہلے ہم آپ کو اپنے یہاں آج تشریف فرمائے ہمارے ساتھ آپ کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے حجت الاسلام والمسلمین مولانا علی رضا مہدوی صاحب. السلام علیکم مولانا صاحب. اس کے ساتھ ہی ہم اپنے ناظرین کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج ہم سے کیا سوالات پوچھے گئے ہیں.
میرا سوال یہ ہے کہ کسی بھی دعا یا سورے کو پڑھنے کے لیے وضو کرنا ضروری ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ زیادہ دعائیں پڑھنے سے اس میں عزم ہوتا ہے, اس کا الٹا اثر ہو جاتا ہے, تو وہ کون سی دعا ہے یا کون سی آیت ہے؟ نام سے دیکھ کر جگہ مصیبت.
مولانا صاحب یہ صدیقہ صاحبہ نے ہم سے سوال پوچھا ہے اور یہ پوچھنا چاہتی کہ دعاؤں سے قبل اور سوروں کے پڑھنے سے قبل وضو ضروری ہے یا نہیں ہے, اور اس کے ساتھ اور ایک سوال بھی پوچھا گیا اس میں عزم کے حوالے سے, وہ بھی آپ ذرا بتا دیجیے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون کے جو دو سوال ہیں ان میں سے پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ ہمارے یہاں کم از کم دعائیں پڑھنے کے لیے قرآن مجید کے سورے کی تلاوت کے لیے وضو کرنا لازمی نہیں ہے. البتہ دعائیں پڑھنے اور سوروں کی تلاوت کرنے کے لیے وضو کرنا بہتر ضرور ہے, بلکہ عین ممکن ہے کہ وضو کرنا دعاؤں کی قبولیت کا سبب بھی بن سکتا ہو یا دعاؤں کی قبولیت میں اضافہ کر دیتا ہو. لہذا دعائیں پڑھنے کے لیے اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے لیے وضو کر لیا جائے تو بہتر ضرور ہے, مگر وضو کرنا لازمی نہیں ہے. البتہ جو بات میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ قرآن مجید کے سوروں کی تلاوت کے لیے بھی وضو کرنا لازمی نہیں ہے, تو یہ پیش نظر رکھیے کہ یہ سوروں کی تلاوت اس طرح سے ہو رہی ہے کہ قرآن مجید کے آیات پر ہاتھ نہیں لگایا جا رہا یا جسم کا کوئی حصہ ٹچ نہیں ہو رہا ہے, اور قرآن مجید کے سوروں کی تلاوت کی جا رہی ہے تو بغیر وضو کے بھی تلاوت کی جا سکتی ہے. لیکن اگر قرآن کی آیات کو ہاتھ لگایا جا رہا ہے یا جسم کا کوئی حصہ چھوا جا رہا ہے تو ایسی صورت میں تو بغیر وضو کے ان آیات کو ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا ہے. فقط تلاوت کرنا چاہتے ہیں تو وضو کرنا ضروری نہیں ہے, مگر ہاتھ آپ کا لگ جائے گا سورے کی تلاوت کرتے وقت تو ایسی صورت میں تو وضو کرنا لازمی ہو جائے گا. البتہ دعاؤں کے لیے تو اگر آپ کا ہاتھ دعاؤں کی کتابوں پر لگ بھی رہا ہے تب بھی وضو کرنا لازمی نہیں ہے، سوائے دعاؤں کے وہ مقامات کے جہاں پر اللہ کا نام آ جاتا ہو یا اللہ کی صفات کا تذکرہ آ جاتا ہو، تو ایسی صورت میں وہاں پر بھی بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا ہے۔ تو خلاصہ آپ کے سوال کا یہ بنے گا، آپ کے سوال کے جواب کا خلاصہ یہ بنے گا کہ عام حالات میں تو وضو کرنا لازمی نہیں ہے، مگر جہاں آپ کا ہاتھ اللہ کے نام پر یا اللہ کی صفات پر لگنے والا ہے یا قرآن مجید کی آیت کے کسی بھی لفظ پر لگنے والا ہے تو ایسی صورت میں پھر وضو کرنا لازمی ہو جائے گا۔ اور جہاں تک آپ نے اسم اعظم کا سوال پوچھا ہے تو یہ صحیح ہے کہ دعاؤں میں بھی اسم اعظم ہوتا ہے اور قرآن کی آیات میں بھی اسم اعظم ہوتا ہے، مگر یہ کسی کو نہیں معلوم ہوتا ہے کہ کون سی دعا میں کون سا اسم اعظم ہے۔ اگر یہ سب کو پتہ چل جائے کہ کون سا اسم اعظم ہے تو سب سے پہلے وہ اپنا ہی فائدہ نہ کر لے، سب سے پہلے وہ خود کروڑپتی بن جائے، سب سے پہلے وہ خود اپنے مسائل حل کر لے۔ تو یہ طے ہے کہ قرآن مجید میں اور اس طرح سے دعاؤں میں کہیں کہیں اسم اعظم رکھا گیا ہے، مگر یہ کسی کو نہیں معلوم ہے کہ اسم اعظم کون سی دعا میں کہاں پر رکھا گیا ہے۔ لہذا یہ طے کرنا بڑا مشکل ہے کہ کون سی دعا یا کون سی آیات میں یا کون سے قرآن کے سورے میں اسم اعظم کہاں پر رکھا گیا ہے، یہ بیان کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے سوائے معصوم کے۔ لہذا اس کے لیے ہم معذرت چاہتے ہیں کہ اس طرح سے ہم آپ کے سوال کا یا آپ کے دوسرے سوال کا جواب مکمل طور پر نہیں دے پائیں گے۔
مولانا صاحب، انہوں نے اس سوال کے ذمن میں یہ بھی پوچھا ہے کہ انہوں نے سنا ہے کہ دعائیں زیادہ پڑھنے سے اس معذرت کا اثر الٹا ہو جاتا ہے، کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟
ہاں، یہ بھی جو ایک تاثر ہے کہ دعائیں زیادہ پڑھنے سے الٹا اثر ہوتا ہے، جی نہیں، ہرگز ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دعائیں پڑھنے سے الٹا اثر نہیں ہوگا، یہ ممکن ہے کہ دعائیں پڑھنے سے اثر ختم ہو جائے، مگر اگر اثر ختم بھی ہو جاتا ہے تب بھی اس کا نقصان نہیں ہوتا ہے۔ لہذا اسی وجہ سے اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ جتنی لمبی لمبی اور بڑی بڑی دعائیں ان کو روزانہ نہیں پڑھنا چاہیے، لمبی لمبی اور بڑی دعاؤں کے لیے ایک ٹائم مخصوص ہونا چاہیے کہ مثلا مہینے میں ایک مرتبہ پڑھیں، یا جیسے دعائے کمیل ہے ہفتے میں ایک مرتبہ پڑھیں، دعائیں ندبہ ہیں اسے ہفتے میں ایک مرتبہ پڑھیں۔ یہ جتنی لمبی دعائیں، ان لمبی دعاؤں کے لیے مخصوص ایام یا مخصوص ٹائم رکھا گیا ہے۔ مثلا دعائے افتتاح کے لیے رمضان کا مہینہ رکھا گیا، تو دعائے افتتاح چونکہ بہت لمبی دعا ہے تو رمضان کے مہینے میں انسان کا شوق بھی ہوتا ہے اور دعاؤں کا مہینہ بھی ہوتا ہے، تو ایسے مہینے میں اگر آپ روزانہ دعائیں افتتاح پڑھیں تو کوئی حرج نہیں، مگر رمضان سے ہٹ کر اگر روزانہ دعائیں افتتاح پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا اثر باقی نہ رہے۔ تو یہ صحیح ہے کہ جتنی لمبی لمبی دعائیں ہوتی ہیں ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس کو روزانہ نہ پڑھیں، ان کو ہفتے میں ایک مرتبہ، مہینے میں ایک مرتبہ، یا خاص موقع پر فقط پڑھیں، ہر موقع پر نہ پڑھیں، باقی چھوٹی چھوٹی دعائیں روزانہ پڑھیں، اس کا انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوتا رہے گا۔
جی، یہ صدیقہ صاحبہ کا سوال تھا اور مولانا صاحب نے تفصیل کے ساتھ جواب دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ قرآن کی آیتوں کو اگر چھونا چاہیں تو پھر اس صورت میں وضو واجب ہو جائے گا اور اس کے علاوہ واجب نہیں ہے۔ جی ہاں، بالکل، قرآن کی آیت بھی ہے کہ اگر قرآن کو چھونا چاہیں تو لا یمسہ الا المطہرون، کہ اسے نہیں چھوا جا سکتا ہے سوائے وہ لوگ چھو سکتے ہیں جو پاک و پاکیزہ ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہم اپنے اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں۔
السلام علیکم، میں محمد رضا بات کر رہا ہوں، میرا سوال یہ ہے کہ یہ انشورنس
میں محمد رضا صاحب پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ انشورنس کی جاب کے بارے میں۔
اصل میں ہم کئی مرتبہ یہ بات بتا چکے ہیں کہ ہم جس ماحول میں زندگی بسر کر رہے ہیں یہ برادران اہل سنت کے ساتھ زندگی گزارنے کا ماحول ہے، یعنی پاکستان میں بڑی تعداد برادران اہل سنت کی ہے اور ان کی وجہ سے ان کے بہت سارے مسائل ہمارے مسائل کے ساتھ ذرا مکس ہو جاتے ہیں۔ تو برادران اہل سنت کے یہاں انشورنس کا مسئلہ ذرا مختلف ہے۔ اگر چیزوں کا انشورنس کروائیں، گاڑی کا انشورنس کروائیں، مکان کا انشورنس کرائیں، جہاز کا انشورنس کرائیں، گوڈاؤن کا انشورنس کرائیں، تو وہ تو ان کے یہاں بھی بالکل صحیح اور جائز ہے، لیکن اگر کوئی شخص لائف انشورنس کروانا چاہتا ہے تو ان کے یہاں بڑا اختلاف اس معاملے میں پایا جاتا ہے کہ کیا لائف انشورنس کروانا جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ برادران اہل سنت کے یہاں اکثر یہ نظریہ پایا جاتا ہے کہ لائف انشورنس کروانا جائز نہیں ہے، مگر ہمارے یہاں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ چاہے آپ مال کا انشورنس کروانا چاہیں، مکان کا انشورنس کروائیں، گاڑی کا انشورنس کروائیں، آپ اپنے جہاز کا انشورنس کروائیں، کسی بھی چیز کا انشورنس کروائیں، وہ انشورنس بھی بالکل صحیح ہے۔ اور اگر آپ لائف انشورنس کروانا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کا بیمہ کروانا چاہتے ہیں، تو وہ بھی بالکل جائز ہے. ہمارے یہاں لائف انشورنس بھی بالکل جائز ہے, مال کا انشورنس بھی بالکل جائز ہے, لہٰذا ہمارے یہاں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. انشورنس کروانا بھی چاہیے, انشورنس کرنا بھی چاہیے, انشورنس کا کاروبار کرنا اور ان کے یہاں جاب کرنا بھی چاہیے, یہ ساری باتیں ہمارے یہاں بالکل جائز اور صحیح ہیں.
جی محمد عزیز صاحب, مولانا صاحب نے بتا دیا کہ ہمارے فقہ کے اعتبار سے ہر قسم کا انشورنس جو ہے بالکل صحیح ہے اور اس میں کوئی قواعد نہیں ہے, لہٰذا ہم ایک اور کال لے لیتے ہیں.
میرا نام شہزاد ہے, میں خوشی نواز سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ کہ بغیر کسی روزے کی مسواک اور کنلی کرنا کیا روزے پر اثر انداز ہوتا ہے, اور اس کے علاوہ یہ کہ روزے کے دوران خوشبودار یا بغیر خوشبودار ٹوتھ کے استعمال سے کیا روزہ ٹوٹ جائے؟
مولانا صاحب, یہ روزے کے بارے میں پوچھا گیا ہے جو کہ اکثر ہمارے ناظرین پوچھتے ہیں, اس کے بارے میں کہ مسواک وغیرہ کرنے کے بارے میں.
ہاں, یہ بڑی غلط فہمی لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ روزے کے عالم میں کوئی بھی چیز منہ میں ڈالنا جائز نہیں ہے, اور اسی وجہ سے سوال عام طور پر پوچھا جاتا ہے کہ کیا ٹوتھ پیسٹ کیا جا سکتا ہے کہ نہیں, برش کیا جا سکتا ہے کہ نہیں, مسواک کیا جا سکتا ہے کہ نہیں. اسی وجہ سے یہ سوالات ذہن میں پیدا ہوتے ہیں, اور یہ سمجھتے ہیں کہ روزے کے عالم میں کوئی بھی چیز منہ میں نہیں ڈال سکتے. حالانکہ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ منہ میں نہیں ڈال سکتے, اصل مسئلہ یہ کہ کوئی بھی چیز پیٹ میں نہیں ڈال سکتے. منہ کی حد تک اگر آپ کسی چیز کو لے جانا چاہیں تو کسی طرح کی کوئی قباحت نہیں ہے. لہٰذا روزے کے عالم میں مسواک کرنا بھی صحیح ہے, برش کرنا بھی صحیح ہے, ٹوتھ پیسٹ لگانا بھی صحیح ہے, یہ کلی کرنا بھی صحیح ہے, یہ سارے عمل صحیح ہیں, اس لیے کہ فقط منہ کی حد تک ہیں. ہاں, ان میں سے اگر کوئی چیز پیٹ میں چلی جائے گی تو وہ روزے کو باطل کر دے گی. جب تک پیٹ میں نہیں جاتی اس وقت تک یہ سارا عمل بالکل صحیح ہے.
اس زمن میں یہ بھی پوچھا گیا کہ خوشبودار یا بغیر خوشبودار ٹوتھ پیسٹ جو ہے استعمال کرنے کے بارے میں بھی پوچھا گیا.
ہاں, اس میں خوشبودار ہو بغیر خوشبودار کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. خوشبو اور بغیر خوشبو کا مسئلہ عام طور پر حج یا عمرے میں پیدا ہوتا ہے, اس لیے کہ حج کا احرام پہن لینے کے بعد عمرے کا احرام پہن لینے کے بعد پھر یہ پابندی آ جاتی ہے کہ خوشبو استعمال نہیں کر سکتا, مگر روزے میں ایسی کوئی پابندی نہیں ہے کہ انسان خوشبو استعمال نہیں کر سکتا. روزہ رکھنے کے بعد تمام اقسام کی خوشبو استعمال کر سکتا ہے, لہٰذا اگر وہ خوشبودار ٹوتھ پیسٹ بھی استعمال کر رہا ہے تو کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے, خوشبودار ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنا بھی بالکل جائز ہے.
جی شہرہ صاحب, یہ آپ کے سوال کا جواب مولانا صاحب نے دیا. اب ہم اپنے اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں.
میرا نام مرشد علی ہے, سولہ بازار کا رہائش ہے. میرا سوال ایک ایسے شخص سے متعلق ہے کہ جو اپنے اس کا جو کام ہے وہ اس قسم کا ہے کہ اسے سال میں ایک دفعہ بسا اوقات مہینے میں ایک دفعہ اور بسا اوقات مہینے میں کئی دفعہ اسے شرعی مسافت جتنی مسافت طے کرنا پڑتی ہے اسے سفر پہ جانا پڑتا ہے, اور کام کی مناسبت سے کبھی یہ نوبت سال میں ایک دفعہ آتی ہے, کبھی مہینے میں ایک دفعہ اور کبھی سے مہینے میں کئی دفعہ جانا پڑتا ہے, تو ایسے شخص کے روزے اور نماز کا کیا حکم ہوگا؟ آیا یہ کثیر سفر کے حکم میں آئے گا یا اس پر عمومی مسئلہ سکے گا؟ شکریہ.
مولانا صاحب, یہ ایک لمبا سوال جو پوچھا گیا یہ بھی روزے کے بارے میں ہی ہے, اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟
روزے کے بارے میں اب تو بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ جب انسان سفر کرتا ہے تو روزہ نہیں رکھا جا سکتا ہے, جس طرح سے کہ سفر میں نماز پوری پڑھنے کی اجازت نہیں ہے, جتنی بھی چار رکعتی نماز ہیں ان کو قصر بنا کر یعنی دو رکعتی بنا کر پڑھنے کا حکم ہے. تو مسافر کے لیے عمومی طور پر تو عام طور پر لوگوں کے ذہنوں میں بات محفوظ ہے کہ جہاں انسان مسافر بنے گا وہاں اسے نماز قصر کرنی ہے, اور یہ بھی عام طور پر لوگوں کو معلوم ہے کہ اگر انسان مسافر بن جاتا ہے کسی بھی طرح کا سفر اختیار کرتا ہے تو ایسی صورت میں وہ روزہ نہیں رکھ سکتا. چند ایسے افراد ہیں کہ جن کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ سفر میں بھی روزہ رکھ سکتے ہیں, جیسے بہت زیادہ سفر کرنے والا جس کا کام ہی سفر کا ہے یا گناہ کا سفر اگر وہ کر رہا ہے تو ایسے افراد کو روزہ رکھنا پڑے گا یا ایسے افراد کو نماز پوری پڑھنی پڑے گی, لیکن ان کے علاوہ اکثر سفر کرنے والوں پر پابندی ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتے. تو اگر آپ کے سوال کے حوالے سے اگر پیش نظر رکھا جائے تو آپ کو کثیر السفر میں شامل کرنا بہت مشکل ہے, اس لیے کہ کبھی آپ کا سفر مہینے میں ایک دفعہ ہوتا ہے, کبھی آپ کا سفر تین مہینے میں ایک دفعہ ہوتا ہے, کبھی آپ کا سفر سال میں ایک دفعہ ہوتا ہے. تو اگر مہینے میں بھی ایک مرتبہ سفر ہو تو ایسا شخص کثیر السفر نہیں مانا جاتا ہے. عین ممکن ہے کہ کبھی کبھار آپ کا سفر ہفتے میں ایک مرتبہ ہو جاتا ہو, اگر ہفتے میں ایک مرتبہ ہو جاتا ہو تو شاید کہیں گنجائش نکل آئے کہ آپ کو ہر ہفتے جانا پڑتا ہے لہٰذا آپ کثیر السفر بن جائیں گے, مگر ایسی کوئی صورت بھی نہیں ہے آپ کے سوال میں کہ آپ کو ہر ہفتے ہی ضرور جانا پڑتا ہو, کبھی جانا پڑے گا کبھی نہیں جانا پڑے گا. چونکہ ایسی صورت حال ہے کہ جہاں پر یہ طے نہیں ہو پا رہا کہ آپ کو ہر ہفتے جانا ہے کہ نہیں جانا, کبھی جانا ہے کبھی مہینے میں ایک مرتبہ جانا ہے کبھی چار مہینے میں ایک مرتبہ جانا ہے, تو ایسی صورت میں آپ کثیر السفر نہیں بنیں گے. لہٰذا آپ جب بھی سفر کریں گے آپ کو روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہوگی, آپ روزہ نہیں رکھ سکتے. اور جہاں پر بھی آپ ایک جو شرعی حدود ہے اس حد تک سفر کریں گے تو وہاں آپ کو نماز بھی قصر پڑھنا پڑے گی, نماز بھی آپ پوری نہیں پڑھ سکتے ہیں.
جی مرتضیٰ صاحب, آپ کے سوال کے جواب میں مولانا صاحب نے بتا دیا کہ یہاں پر قصر ہی جو ہے آپ کو نماز جو ہے قصر کرنی ہے, یہ آپ کے شرعی وظیفہ ہے. لہٰذا ہم اپنے اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں.
السلام علیکم آغا, میں گرو مندر سے بات کر رہا ہوں, امیت چابانی. میرا سوال یہ کہا تھا کیا آنکھ میں گاس جانے سے روزہ باطل ہوتا ہے؟ میرا ایک اور سوال یہ ہے کہ کیا روزے کی حالت میں پتنگ لگانا جائز ہے؟ تو کیا روزے کی حالت میں اثر سننا روزے کو باطل کر دیتا ہے؟
مولانا صاحب, یہ عطر وغیرہ کے بارے میں, روزے کی حالت میں استعمال کرنے کے بارے میں پوچھا گیا ہے.
یہ پہلا سوال غالباً آنکھوں میں ڈراپ ڈالنے کے بارے میں تھا, ان کا آنکھوں میں ڈراپ ڈالنے کے بارے میں پہلا سوال تھا. تو روزے کے عالم میں اگر آنکھوں میں ڈراپ ڈالنا پڑ لائیں تو اس میں کسی طرح کی کوئی قباحت نہیں ہے. بس آپ کو اس بات کو پیچھے رکھنا پڑے گا کہ روزے کے عالم میں جب آنکھوں میں ڈراپ ڈالے جا رہے ہیں تو وہ ڈراپ پانی کی صورت میں یا لکوڈ کی صورت میں وہ ڈراپ حلق تک پہنچ جائیں اور حلق سے پیٹ میں اتر جائیں گے تو ایسی صورت میں آپ کا روزہ باطل ہو سکتا ہے. لیکن اگر آنکھوں میں ڈراپ ڈالنے کی وجہ سے وہ حلق میں نہیں جا رہے ہیں, کوئی اثر ہی پیدا نہیں ہو رہا, فقط اس کا اثر آنکھوں تک محدود ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں آنکھوں میں ڈراپ ڈالنا, روزے کے عالم میں بھی بالکل جائز ہو جائے گا. پھر اس کے بعد آتا ہے دوسرا سوال تھا, ایک ہی سوال میں آپ نے تین سوال کر لیے. دوسرا سوال یہ تھا کہ کیا روزے کے عالم میں عطر لگانا جائز ہے کہ جائز نہیں. وہ بھی میں نے گزارش کی کہ روزے کے عالم میں خوشبو لگانے میں کسی طرح کی کوئی پابندی نہیں. خوشبو کی جو پابندی ہے وہ حج کا احرام یا عمرے کے احرام کے بعد وہ پابندی آتی ہے, روزے میں اس طرح کی کوئی پابندی نہیں. لہٰذا روزے میں ہر طرح کی خوشبو لگائی جا سکتی ہے, عطر بھی لگایا جا سکتا ہے, پرفیوم بھی لگایا جا سکتا ہے, اس کے علاوہ اگر کوئی خوشبو آپ کے پاس ہو تو وہ بھی لگائی جا سکتی ہے. اور اسی طرح سے خوشبو سونگنے میں بھی کسی طرح کی کوئی قباحت نہیں ہے. لہٰذا عطر کی خوشبو سونگیں یا پرفیوم کی خوشبو سونگیں تو اس میں بھی کسی طرح کی کوئی قباحت نہیں ہے. خاص جڑی بوٹیوں کی, خاص پھولوں کی خوشبو کے حوالے سے کبھی کبھار مسئلہ آتا ہے, مگر وہ عام طور پر شہر والوں کو تو کم از کم پیش نہیں آتا ہے. لہٰذا شہر والوں کے اعتبار سے شہر والے جتنی خوشبو استعمال کرتے ہیں عام طور پر اس کا استعمال کرنا بالکل جائز ہے. جس کی میں بات کر رہا ہوں کہ خاص قسم کا پھول استعمال کرنا, وہ بھی روزے میں فقط مکروہ ہے. آپ نے غالباً سوال پوچھا ہے کہ کیا اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے؟ کسی بھی طرح کی خوشبو سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے. خوشبو سے کسی صورت میں روزہ باطل ہوتا ہی نہیں ہے, چاہے وہ جڑی بوٹی یا پھولوں کی خوشبو ہو یا پرفیوم اور عطر کی خوشبو ہو. تو اگر زیادہ سے زیادہ اگر فرق پڑے گا بھی تو وہ خاص قسم کا پھول سونگنے کی وجہ سے روزہ مکروہ ہو سکتا ہے, مگر باطل کسی صورت میں روزہ نہیں ہوگا.
جی, اس سوال کے جواب میں مولانا صاحب نے بتا دیا کہ خوشبو کسی قسم کی بھی خوشبو ہو اسے استعمال کیا جا سکتا ہے اور اس میں کوئی قباحت نہیں. لہٰذا ہم ایک اور کال لے لیتے ہیں.
ہلو, السلام علیکم, میں احمد حسین بات کر رہا ہوں فائر اسٹیٹ سے. یہ سوال کرنا تھا کہ کیا جنسی فلمیں یا تصاویر دیکھنا روزے کو باطل کرتا ہے؟ اور اگر باطل کرتا ہے تو کیا روزے کی قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی باطل؟ شکریہ.
مولانا صاحب, یہ تصاویر وغیرہ کے بارے میں, جنسی تصاویر وغیرہ کے بارے میں سوال پوچھا گیا ہے.
جی, عام تصاویر نہیں, جنسی تصاویر. اصل مسئلہ یہی ہوتا ہے, عام تصاویر دیکھنے میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں اس قسم کی تصاویر دیکھی جائیں کہ جس سے انسان کی شہوت بھڑک اٹھے, اس سے ایک غلط فہمی تو یہی ہے کہ روزہ باطل ہو جاتا ہے. اور فقط اس کے متعلق غلط فہمی نہیں ہے, بلکہ بہت ساری چیزوں کے متعلق غلط فہمی ہے. عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جھوٹ بولیں گے تو روزہ باطل ہو جائے گا, غیبت کریں گے تو روزہ باطل ہو جائے گا, الزام لگائیں گے تو روزہ باطل ہو جائے گا, اگر بحث و مباحثہ جھگڑا وغیرہ کریں گے تو روزہ باطل ہو جائے گا. ان ساری چیزوں سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے. روزہ فقط ان چیزوں سے باطل ہوتا ہے کہ جن کا تذکرہ مجتہدین نے اپنی کتابوں میں لکھ دیا ہے. کھانا پینا, جمع, حیض کی حالت میں باقی رہنا, جنابت کی حالت میں باقی رہنا, خدا اور رسول کو جھوٹ بولنا, پانی میں سر ڈالنا وغیرہ وغیرہ, یہ ساری چیزیں ہیں کہ جن سے روزہ باطل ہوتا ہے. ہر گناہ کا کام کرنے سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے. روزہ اپنے مقام پر صحیح رہے گا, مگر اگر کوئی شخص گناہ کا کام کر رہا ہے تو یہ گناہگار مانا جائے گا اور پروردگار کے عذاب کا مستحق بن سکتا ہے. بالکل اسی طرح سے کہ جس طرح سے اگر کوئی شخص دوسرے گناہ کر رہا ہے تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے. اسی طرح سے اگر کوئی شخص جنسی فلمیں دیکھ رہا ہے تو اس سے اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا. اگر تو یہ کام گناہ کا کام کہلائے گا, یہ کام جائز نہیں ہے, یہ کام حلال نہیں ہے, مگر اس کے باوجود اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا. ہاں اس کا روزہ کب باطل ہوگا؟ اس کا روزہ اس صورت میں باطل ہوگا کہ اگر جنسی فلمیں دیکھنے کی وجہ سے, اور فقط جنسی فلموں کا مسئلہ نہیں ہے, ایسی کتابیں پڑھنے کی وجہ سے, ایسے تصاویر دیکھنے کی وجہ سے, یا ایسے خیالات میں گم ہو جانے کی وجہ سے, یعنی سارے جنسی خیالات وغیرہ ان میں گم ہو جانے کی وجہ سے, اگر تصویر دیکھنے کی وجہ سے, ویڈیو دیکھنے کی وجہ سے, کتاب پڑھنے کی وجہ سے منی خارج ہو جائے تو ایسی صورت میں اس کا روزہ باطل ہو جائے گا. اور ایسی صورت میں اس کا روزہ باطل ہو جائے گا, اس کی بہت لمبی تفصیل ہے. میں اس سوال کے تمام گوشوں کا جواب نہیں دے رہا آپ کے سامنے, فقط یہ متنبہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر جنسی تصویر دیکھنے کی وجہ سے منی خارج ہو جائے تو نہ صرف روزہ باطل ہو جائے گا بلکہ عین ممکن ہے کہ آپ کو کفارہ بھی دینا پڑ جائے, اور کفارے میں بھی فقط ایک کفارہ نہیں دو کفارے دینے پڑ جائیں. اس لیے عام حالات میں اگر کیا جائے, یعنی رمضان مہینے سے ہٹ کر کیا جائے, تو یہ فقط گناہ کا کام ہے. لیکن اگر رمضان مہینے میں کیا جائے اور اس کا نتیجہ یہ نکلے کہ انسان کی منی خارج ہو جائے تو روزہ بھی باطل ہو جائے گا, اور فقط روزہ باطل نہیں ہوگا بلکہ دو کفارے دینے پڑیں گے. دو کفارے کون سے دینے پڑیں گے؟ ایک تو یہ کہ اس ایک روزے کے عوض سات روزے رکھنے پڑیں گے, دو مہینے کے روزے رکھنے پڑیں گے, اور دوسرا کفارہ یہ ہوگا کہ پھر سات الگ الگ مسکینوں کو کھانا بھی کھلانا پڑے گا. تو یہ ایسا گناہ ہے کہ اگر روزے کے عالم یہ والا گناہ ہو جائے تو فقط روزہ باطل نہیں کرتا بلکہ کفارہ بھی لازم ہو جاتا ہے. مگر اس سوال کی بہت ساری شکیں ہیں, میں نے فقط ایک شک آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ کفارہ لازم ہو سکتا ہے. کچھ صورتیں ایسی بھی بن سکتی ہیں کہ جہاں کفارہ لازم نہیں ہوگا, ہو سکتا ہے فقط روزہ باطل ہو جائے, اور کچھ صورتیں ایسی بھی بن سکتی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ روزہ بھی باطل نہ ہو. تو اب چونکہ یہ کام ایسا ہے کہ جو کفارے کا سبب بن سکتا ہے, یعنی اس سٹیج تک پہنچا سکتا ہے, تو کم از کم رمضان مہینے میں تو یہ کام نہیں کرنا چاہیے. اور خصوصیت سے روزہ رکھنے کے بعد انسان روزہ رکھتا ہی اس وجہ سے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزہ رکھنے کا سبب بتایا گیا کہ روزہ آپ سے اس لیے رکھوایا جا رہا ہے کہ آپ متقی بن جائیں, اور اگر روزہ رکھنے کے بعد پھر آپ گناہ کا کام کر رہے ہیں تو ایسی صورت میں تو تقویٰ آپ کے قریب نہیں آئے گا. لہذا کم از کم روزہ رکھنے کے بعد تو انسان کو اس گناہ کے نہیں بلکہ سارے گناہوں سے انسان کو اجتناب کرنا چاہیے.
جی مولانا صاحب نے بتا دیا کہ روزے کا تقاضا یہ ہے کہ اس قسم کی جو ہے فلمیں نہ دیکھی جائیں جن سے جو ہے کفارے کے حد تک بندہ جو ہے جا سکتا ہو اور کفارہ اس کے اوپر واجب ہو جاتا ہو. اس کے ساتھ ہم اپنے اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں.
ہیلو, السلام علیکم. میں ابھی امیر علی بات کر رہا ہوں میڈم سے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک شخص ماہ رمضان میں ایک خاص شہر کی طرف سفر کرے جہاں اس کے قیام کی مدت 10 دن سے کم ہو, تو کیا اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اس دوران روزے رکھے, جبکہ وہ یہ جانتا ہے کہ وہ تمام روزے بغیر کسی تکلیف کے رکھ سکتا ہے؟ اور اگر جائز نہیں تو کیا کوئی رستہ نکل سکتا ہے کہ اس کے لیے مذکورہ صورتحال میں روزہ رکھنا جائز ہو جائے؟ شکریہ.
مولانا صاحب یہ سوال اس طرح سے کیا گیا ہے کہ ایک شہر میں 10 دن سے کم مدت رہنا چاہ رہا ہے کوئی آدمی, اور وہ کوئی ہیلے شرعی نکالنا چاہ رہا ہے روزے رکھنے کے لیے, کیا ایسا ہو سکتا ہے؟
ہاں, یہ بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے کہ مسلمانوں میں کچھ لوگوں کو عبادت کا اس قدر زیادہ شوق ہوتا ہے کہ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ روزہ رکھیں. البتہ ایسے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں کہ جن کی خواہش ہوتی ہے کہ روزہ چھوڑنے کا کوئی موقع مل جائے, مگر ایسے بہت سارے افراد ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ روزہ رکھیں. لہٰذا وہ سارے افراد جو روزہ رکھنا چاہتے ہیں مگر شرعی مجبوری درمیان میں آ جاتی ہے اور روزہ نہیں رکھ پاتے, تو ان کو کڑک سی ہوتی ہے, ایک تکلیف سی ہوتی ہے کہ کیوں روزہ نہیں رکھ سکے. مگر اس کے باوجود اس بات کو پیش نظر رکھنا پڑے گا کہ جہاں اسلام نے روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے وہیں ہم روزہ رکھیں. اصل عبادت یہی ہے کہ ہم خدا کے حکم کے تابع ہو جائیں. اگر خدا کہے کہ یہ کام کرو تو ہم وہ کام کریں, اور اگر خدا کہے کہ کام نہ کرو تو طریقہ کار یہی ہونا چاہیے کہ ہم یہ کام نہ کریں. تو اصل عبادت اطاعت الہی ہے. اصل عبادت یہ نہیں کہ جو ہمارا جی چاہ رہا ہے, عین ممکن ہے کہ بہت ساری چیزوں کا ہمارا جی چاہ رہا ہو, مگر اصل عبادت وہی بنے گی کہ جو خدا کی اطاعت کے مطابق ہو. اور خدا کی اطاعت کے مطابق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں خدا نے کہا کہ روزہ رکھو وہاں روزہ رکھے, اور جہاں خدا نے کہا کہ روزہ چھوڑو وہاں روزہ چھوڑ دے وہاں روزہ نہ رکھے. لہذا مسافر کے لیے اسلام کا حکم یہی ہے کہ مسافر روزہ نہیں رکھ سکتا, اور ایسا مسافر کہ جو کسی مقام پر 10 دن سے کم ٹھہرنے والا ہے تو اس کے لیے یہی کہا جائے کہ یہ روزہ نہیں رکھ سکتا. اب عام حالات میں تو جواب یہی ہے کہ روزہ نہیں رکھ سکتا. اب آپ نے جو پوچھا کہ کیا فیلہ شرعی کوئی موجود ہے, کوئی شرعی راستہ موجود ہے کہ وہ روزہ رکھ سکے؟ رمضان کے روزہ رکھنے کے لیے تو کوئی راستہ موجود نہیں ہے. اگر آپ نے رمضان کے روزے کے حوالے سے سوال کیا ہے تو کوئی راستہ موجود نہیں ہے. اگر کسی مقام پر سفر کیا ہے وہاں 10 دن سے کم ٹھہرنا پڑ رہا ہے تو رمضان میں تو وہ روزہ چھوڑ دینا پڑے گا, رمضان کا روزہ رکھنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ہاں رمضان کے روزوں کے علاوہ اگر آپ پوچھ رہے ہیں, جیسے بہت سارے افراد ہیں یہاں سے عمرہ کرنے کے لیے مکہ چلے جاتے ہیں, مدینہ چلے جاتے ہیں, اور مدینہ میں خاص تاکید بھی ہے کہ مدینہ پہنچنے کے بعد کچھ روزے رکھے جائیں, 3 روزے رکھے جائیں مثلا, وہاں تاکید بھی ہے. مگر اگر 3 روزے رکھنے کی انسان کو خواہش ہے تو یہ طے کرنا پڑے گا کہ وہاں پر مثلا انسان 10 دن ٹھہرے, اگر 10 دن نہیں ٹھہرے گا تو روزہ رکھنا وہاں پر بھی مشکل ہو جائے گا. تو وہاں 3 روزہ رکھنے کی تاکید ہے اور 10 دن وہاں ٹھہرنا بھی نہیں ہے, تو ایسی صورت میں کیسے روزہ رکھا جائے؟ وہاں انسان نکل آئے گا کہ آپ روزہ رکھنا چاہیں تو رکھ سکیں, چاہے آپ 10 دن نہیں ٹھہرنا چاہتے مگر اس کے باوجود گنجائش نکل آئے گی کہ آپ روزہ رکھنا چاہیں تو رکھ سکیں. وہ کیسے؟ آپ کراچی سے نظر کر کے چلیں کہ جب میں مدینہ منورہ پہنچوں گا تو سفر کے عالم میں وہاں روزہ رکھوں گا. اگر کراچی سے آپ نے نظر کر لی, لیکن میرے لفظ سے غلط فہمی پیدا نہ ہو جائے, نظر کا مطلب کوئی کھانا پینا نہیں ہے, نظر کا مطلب کوئی نیاز نہیں ہے, نظر کا مطلب وہ شرعی طریقہ ہے کہ میں اللہ کے لیے روزہ رکھوں گا, یہ نیت کرنا, اور فقط نیت نہیں کرنا, زبان سے وہ جملہ بھی ادا کرنا جو نظر کرنے کا شرعی طریقہ کار ہوتا ہے. اگر اس طریقہ کار کے مطابق آپ نے نظر کر لی تو چاہے مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد آپ 10 دن قیام نہ بھی کریں اور وہاں 3 دن کا روزہ رکھنا چاہیں تو ان روزہ رکھنے کی آپ کو اجازت مل جائے گی. مگر کب اجازت ملے گی؟ جب آپ سفر شروع کرنے سے پہلے نظر کریں کہ وہاں پہنچنے کے بعد میں 3 دن روزہ رکھوں گا, تو یہ والا روزہ رکھنے کی تو آپ کو اجازت مل جائے گی. مگر اگر یہی صورتحال آپ رمضان میں پیدا کرنا چاہیں, یہاں کراچی سے نظر کر کے چلیں کہ میں مثلا حیدرآباد پہنچوں گا تو وہاں جتنے دن قیام کروں گا وہاں رمضان کے روزے رکھوں گا, تو رمضان کے روزے کے لیے نظر نہیں مانی جا سکتی ہے. رمضان کے روزے کے لیے تو لازمی ہے کہ آپ کسی مقام پر 10 دن کا قیام کریں, تبھی آپ روزہ رکھ سکتے ہیں. اگر 10 دن سے کم کا قیام ہوا تو پھر وہاں روزہ رکھنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے.
جی ناجی صاحب, آپ کے سوال کے جواب میں مولانا صاحب نے بتا دیا کہ رمضان کے روزوں کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے, مثلا وہ 10 دن سے کم ٹھہر رہا اور پھر بھی رکھا جا سکے, یہ گنجائش نہیں ہے. اس کے علاوہ باقی روزوں کے بارے میں آپ کو مولانا صاحب نے بتا دیا. ناظرین آج کی حد تک اتنا ہی, اور انشاءاللہ اگلے ہفتے کچھ مزید سوالات کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں گے. ہم حجت الاسلام والمسلمین مولانا علی رضا مہدوی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ یہاں تشریف لائیں اور ہمارے ناظرین کو مستفید کیا. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. ناظرین ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو اپنا موبائل نمبر بتا دیتے ہیں تاکہ آپ آسانی کے ساتھ ہمارے علماء کرام سے اپنے سوالات شیئر کر سکیں. ہمارا موبائل نمبر ہے 0321380855, 0321380855. دوسرا موبائل نمبر ہے 0334319131, 0334319131. اور اس کے ساتھ ہمارا ای میل ایڈریس ہے info@qitrat.org. آپ ہمارے اس پروگرام کو ہماری ویب سائٹ پر بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں, اور ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے www.qitrat.org. اس کے ساتھ ہی آخر میں آپ معصوم کی شان میں کلام سنیں گے, اس سے قبل اپنے میزبان غلام مہدی حکیمی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ, جہاں بھی رہیے رحمت خدا کے سائے میں رہیے.
اپنی قسمت آزما کر دیکھنا, تم مذاخانہ سجا کر دیکھنا,
اپنی قسمت آزما کر دیکھنا, تم مذاخانہ سجا کر دیکھنا, اپنی قسمت آزما کر دیکھنا, تم مذاخانہ سجا کر دیکھنا,
خود منا سچ کا پتا چل جائے گا، خود منافق کا پتا چل جائے گا۔
مارا ہے حیدر لگا کر دیکھنا،
خانہ سجا کر دیکھنا،
اپنی قسمت آزما کر دیکھنا، تم مزا خانہ سجا کر دیکھنا، کر دیکھنا۔
ہو اگر جنت زمین پر دیکھنی، ہو اگر جنت زمین پر دیکھنی،
کربلا ایک بار جا کر دیکھنا،
تم مزا خانہ سجا کر دیکھنا،
اپنی قسمت آزما کر دیکھنا، تم مزا خانہ سجا کر دیکھنا، کر دیکھنا۔
انبیاء کو دیکھنا چاہو اگر، انبیاء کو دیکھنا چاہو اگر،
حلقہ ماتم میں آ کر دیکھنا،
مزا خانہ سجا کر دیکھنا،
اپنی قسمت آزما کر دیکھنا، تم مزا خانہ سجا کر دیکھنا، کر دیکھنا۔
تم کو زہرا کی دعا مل جائے گی، تم کو زہرا کی دعا مل جائے گی،
پرچم بازی اٹھا کر دیکھنا،
تم مزا خانہ سجا کر دیکھنا،
اپنی قسمت آزما کر دیکھنا، تم مزا خانہ سجا کر دیکھنا، کر دیکھنا۔
وہ تو پھر مولا علی ہے حشر میں، وہ تو پھر مولا علی ہے حشر میں،
مرتبہ قمبر کا کر دیکھنا،
تم مزا خانہ سجا کر دیکھنا،
اپنی قسمت آزما کر دیکھنا، تم مزا خانہ سجا کر دیکھنا، کر دیکھنا۔
چاند تارے دیکھنا چاہو اگر، چاند تارے دیکھنا چاہو اگر،
داغ ماتم کے سجا کر دیکھنا،
تم مزا خانہ سجا کر دیکھنا،
اپنی قسمت آزما کر دیکھنا، تم مزا خانہ سجا کر دیکھنا۔
خوشبوئے رومال زہرا چاہیے، خوشبوئے رومال زہرا چاہیے،
عشق مجلس میں بہا کر دیکھنا،
تم مزا خانہ سجا کر دیکھنا،
اپنی قسمت آزما کر دیکھنا، تم مزا خانہ سجا کر دیکھنا، کر دیکھنا۔
پنج تن مہمان خود ہوں گے ذکی، پنج تن مہمان خود ہوں گے ذکی،
فرش مجلس کا بچھا کر دیکھنا،
تم
مزہ کھانا سجا کر دیکھنا
اپنی قسمت آزما کر دیکھنا تم مزہ کھانا سجا کر دیکھنا اپنی قسمت آزما کر دیکھنا تم مزہ کھانا سجا کر دیکھنا